الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائزون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما ربي سيهدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. ارشاد باری ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی. کہ آپ میرے بندوں کو لے کر نکلیں. انکم متبعون, یقیناً فرعونی آپ کا تعاقب کریں گے. جادوگروں کے مقابلے کے بعد بھی اور بے شمار دیگر معجزات دیکھنے کے بعد بھی جب فرعون اور اس کی قوم نے ایمان قبول نہ کیا تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائیے, اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ تمہارے پیچھے آئیں گے. انسان جب معرفت باری سے ناآشنا ہوتا ہے تو اپنی تجویزیں اپنی تدبیریں لڑاتا رہتا ہے. اگر عظمت باری کا احساس ہو تو پھر اس کی تدبیر اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے اور وہ اسباب میں داخل ہوتی ہے. جائز اسباب کا اختیار کرنا شرعی طریقہ ہے, لیکن اسے نتائج کی امید اللہ کریم سے ہوتی ہے. اسباب اس لیے اختیار کیے جاتے ہیں کہ سبب اختیار کرنے کا حکم ہے, اور جب حکم الہی ہے تو پھر سبب بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو اللہ کی طرف سے جائز ہے. شریعت کے باہر کا کوئی ہیلا جائز نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے. جیسے ہمارے ہاں عمر طبقے عمرا تو اکثر غذا کے طور پر شراب پیتے ہیں, پانی کی جگہ پیتے ہیں. غریب بھی کسی کو کوئی ٹھنڈ لگ جائے بیمار ہو جائے کہتے ہیں اسے شراب پلاؤ. اب علاج کرنا تو سنت ہے, لیکن اگر شراب علاج ہوتا تو اللہ اسے حرام کیوں فرماتے؟ بیماری میں بھی شراب پیے گا تو وہی گناہ ہوگا جو صحت میں پیتا ہے, حرام پینے کا گناہ ہوگا. اسباب بھی دائرہ شریعت کے اندر ہونے چاہیے, چونکہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کریم خود کرتے ہیں, نتائج اللہ مرتب کرتے ہیں. تو پھر جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کو سبب بنانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کی نافرمانی کر کے آپ اللہ سے کوئی فیصلہ تو نہیں لے سکتے. اطاعت کر کے بھی بندہ فیصلہ اپنی مرضی کا نہیں لے سکتا, فیصلے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے, اس لیے کہ وہ کائنات ساری کا رب العالمین ہے اور ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اس کے اپنے فیصلے ہیں, فرمایا آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیے, راتوں رات نکل جائیے. بنی اسرائیل خدمت کرتے تھے قبطیوں کی, خادموں اور نوکروں کی طرح تھے, اور اکثر ان کا مال دولت بھی ان کی تاویل میں رہتا تھا, جیسے کوئی ملازموں کو چیزیں دیتا ہے کہ یہ سنبھال کے رکھو. تو موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. فرعونیوں کا بہت سا زر و جواہر اور مال و دولت بھی ان کو ساتھ لے گئے, اور یہ بھی خبر کر دی انکم متبعون, یہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے. اب آگے کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم تھا. جب صبح ہوئی اور فرعون کو خبر پہنچائی گئی کہ اسرائیلیوں کا تو کوئی بندہ شہر میں نہیں ہے, 6.25 لاکھ کے قریب لوگ تھے, سارے راتوں رات نکل گئے ہیں, اور پھر ہمارا بہت سا سونا چاندی زر و جواہر اور مال و دولت بھی ساتھ لے گئے ہیں. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین, تو فرعون نے شہروں میں ہر کارے دوڑا دیے. وعید ایسا تھا کہ کوئی مستقل فوج نہیں ہوتی تھی, مستقل فوج بہت تھوڑی ہوتی تھی, جب ضرورت پڑتی تھی تو شہروں میں اعلان کر دیتے تھے اور مسلح جوان جمع ہو جاتے تھے, لشکر بن جاتا تھا. تو اس نے شہروں میں ہرکارے دوڑا دیے اور کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون, یہ بہت تھوڑی سی جماعت ہے, کمزور لوگ ہیں, کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, اور انہوں نے ہمارے غضب کو للکارا ہے, بہت گستاخی کی ہے بڑی, انہوں نے بلا اجازت چلے گئے ہیں اور پھر ہمارا مال و دولت بھی لے گئے ہیں, تو انہوں نے ہمارے غضب کو آواز دی ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, تو ہم تو ایک باقاعدہ مسلح جماعت ہیں, ہماری حیثیت تو ایک تربیت یافتہ لشکر کی ہے, فوج ہے, کمانڈر ہیں, بادشاہ ہے. کیا سمجھ کے انہوں نے جرت کی ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ اس طرح ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. بہت غصہ ہوا اسے اور پورا لو لشکر بنا کر جوانان قوم کو ساتھ لے کر, اپنے عمرا وزارا کو اور جرنیلوں کو ساتھ لے کر تحکم میں نکلا. اب یہ پیدل گسٹم پسٹم جا رہے تھے, ان کے پاس سواریاں گھوڑے اور وہ اس طرح کے تھے, سر و سامان تھا, باقاعدہ فوج تھی. وہ بڑے غصے میں نکلے کہ اسرائیلیوں کو قتل کریں گے, کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تجویز ہماری تھی, اس طرح سے ہم نے انہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ, ہم نے انہیں ان کے باغات, چشموں, خزانوں اور خوبصورت گھروں سے نکالا. وہ تو اپنے نشے میں جا رہے تھے کہ ہم اسرائیلیوں کو قتل کر کے پلٹیں گے, یہ نہیں جانتے تھے کہ پلٹنا اب ان کے مقدر میں نہیں ہے, وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے جو محلات بنا رکھے تھے, بڑے بڑے خزانے جوڑ رکھے تھے, باغات لگا رکھے تھے, چشمے تھے, خوبصورت آبادیاں تھیں, بہترین محلات تھے, خزانے بھرے ہوئے تھے زر و جواہر کے, سب کو چھوڑ کر نکلے. قضاء لکھ فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کریم کی نرفرمانی کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے, اور پھر جب اللہ کے نبی سے مقابلہ آ جائے, بعض قومیں جن میں انبیاء ابھی تک مبعوث نہ ہوئے ہوں تو ان کی گستاخیاں اللہ کریم دنیا میں درگزر فرماتے رہتے ہیں کہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی, لیکن جب اللہ کا نبی تشریف لے آتا ہے تو حجت تمام ہو جاتی ہے, اور پھر نبی کی مخالفت لے ڈوبتی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بزرگی, یہ بھی فضیلت دی گئی ہے کہ میرے مبعوث ہونے کے بعد کوئی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، شکلیں نہیں مسخ ہوں گی، شہر غرق نہیں ہوں گے، قومیں تباہ نہیں ہوں گی، ورنہ جو کچھ آج روئے زمین پہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا اگر انسان غور کرے اور اپنا خیال کرے، اپنی قوم کا خیال کرے اور سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو مسلمان کہلانے والے کیا کچھ کر رہے ہیں، تو جو مسلمان ہی نہیں وہ کیا کرتے ہوں. اگر ہم کلمہ پڑھ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے، مخالفت کر رہے ہیں. دیکھو یہ دو لفظ مقابل ہیں ایک دوسرے کے، بندہ یا اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہم جو اسلام لانے کے مدعی ہیں اور نسلاً بعد نسلاً صدیوں سے اللہ کا احسان ہے ہم پر، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے آ رہے ہیں، ہم اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حق ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے دن بھر کے الفاظ لکھ لیں جو ہم بولتے ہیں، ارادے لکھ لیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، اور وہ کام لکھ لیں جو دن بھر ہم کرتے ہیں، اور شام کو بیٹھ کر ہم دیکھیں، تو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے دن بھر میں اطاعت کتنی کی اور نافرمانی کتنی کی. تو یہ ایسا دور آ گیا ہے کہ اگر مسلمان نافرمانی پہ اتر آئے ہیں تو کفار کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے. لیکن پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ کوئی اجتماعی عذاب نہیں آتا، دنیاوی عذاب نہیں آتا، یہ غرق ہونے کی نوبت نہیں آتی، لیکن یہ عذاب ضرور آتا ہے کہ جتنا کوئی نافرمانی کرتا ہے اتنی اس سے توفیق اطاعت مزید سلب ہوتی چلی جاتی ہے، اور گناہوں میں اور جرائم میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے، تاکہ موت پر آنکھ کھلتی ہے. جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے، تب اسے سمجھ آتی ہے، لیکن تب عمل کا وقت گزر چکا ہوتا. تو یہی انہوں نے بھی سوچا کہ انہوں نے ہمارے غضب کو للکارا ہے، یہ کمزور سی جماعت ہیں اور ہمارے پاس ایک باقاعدہ فوج ہے، تو پیچھے نکل کھڑی ہوئی. اللہ کریم فرماتے ہیں ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہ آئی کہ ہم نے انہیں اس ترکیب سے، باغات اور چشموں سے اور گھروں اور خزانوں سے اور دولت خانوں سے اور خوبصورت گھروں سے، اس تدبیر سے ہم نے انہیں نکال دیا. کذالک ایسا ہی ہوتا ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کو، جس کو یہ بہت کمزور اور بیکار سمجھتے تھے، بالآخر ان کی دولتیں اور ان کے محلات اور ان کا ملک ان کے قبضے میں جا پہنچا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، چنانچہ صبح صبح فرعونی بھی پیچھے نکل کھڑے ہوئے، رات کو اسرائیلی نکلے تھے، فرعونی صبح صبح نکل کھڑے ہوئے. ان کا سفر پیدل زیادہ تھا، تھوڑے اسباب تھے، ہوں گی کچھ سواریاں بھی ہوں گی، کچھ ریڑے گڑیاں بھی ہوں گی، لیکن وہ اس ایک تازہ دم لشکر کے مقابل میں تو نہیں تھے، ان کے پاس گھوڑے اور سواریاں تھیں. تو صبح صبح پیچھے فرعونی بھی نکل کھڑے ہوئے، اور دن نکلتے نکلتے انہوں نے جا لیا، وہ بحیر قلزم پر پہنچ چکے تھے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعونیوں کا لشکر آ گیا، فرعون خود قیادت کر رہا تھا. فلما ترى الجمعان، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں، اور فرعونیوں نے اسرائیلیوں کو دیکھ لیا، اسرائیلیوں نے فرعونی لشکر کو دیکھا تو گھبرا گئے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے شور مچا دیا کہ ہم پکڑے گئے، مارے جائیں گے. اللہ کریم بہت غفور الرحیم ہے. جب انہیں سفر کا حکم دیا تو چونکہ اسرائیلی ایمان لا چکے تھے موسیٰ علیہ السلام پر, تو اللہ کریم نے فرمایا اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی, انہیں اپنا بندہ فرمایا. جتنی دوریاں ہیں, جتنی محرومیاں ہیں, یہ بندے کی طرف سے ہیں. اللہ کریم کی رحمت بہت وسیع ہے, اور یہ ساری عمر فرعونیوں کی خدمت کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک انہیں دین کی بھی کوئی خبر نہیں تھی, عقیدے کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا, لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ان کا تعلق استوار ہوا, ایمان لائے, تو اللہ نے اپنے بندے قرار دیے. اور یہاں بھی فرما رہے ہیں قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, یہاں بھی انہیں یہ درجہ دیا جا رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر کے ساتھ ہی قرار دیا جا رہا ہے. تو فرمایا وہ تو گھبرا گئے, کہنے لگے پکڑے گئے مارے جائیں گے, آگے سمندر ہے, آگے جاتے ہیں تو ڈوب جائیں گے, نہیں جاتے تو فرعون قتل کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کاللہ, ایسا ہرگز نہ ہوگا. اللہ کے نبیوں کو اللہ کی وحی پر اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اس میں کسی تردد کا کوئی دخل نہیں ہوتا. کیا ہوگا یہ تو اللہ جانے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نکلنے کا, سو وہ خود ہی راستے پیدا کرے گا اور خود ہی ہماری حفاظت فرمائے گا, ہم اس کی اطاعت میں نکلیں. یہ ہمارا کچھ نہیں, کاللہ ہرگز نہیں, کچھ نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے انما یا ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے, وہ راستہ نکال دے گا. یہاں بھی میت باری کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات تک مخصوص رکھا ہے, انما یا ربی, میرے ساتھ ہے. اور پھر ربی فرمایا, ان اللہ مائی نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, انما یا ربی, میرے ساتھ میرا پروردگار. یعنی میت اللہ کی طرف سے صفاتی ہے, نبی کے ذات کے ساتھ ہے. باقی کسی کو نصیب ہوگی تو نبی کے دامن تھامنے سے ہوگی. انبیاء کو میت ہما وقت نصیب ہوتی ہے, ہر وقت اللہ کریم ان کے ساتھ ہے, لیکن اللہ کی طرف سے میت صفاتی ہوتی ہے. رب اللہ کا صفاتی نام ہے. تو فرمایا انما یا ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے, وہ مجھے راستہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر, تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر ماریے. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, فانفلق, سمندر پھٹ گیا اور پانی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور ہر ٹکڑا ایک بہت بڑے عظیم پہاڑ کی طرح کھڑا تھا. انسانی عقل بھی بڑی عیار ہے اور بڑے ہیلے تراشتی ہے. اب یہاں الفاظ پہ غور کریں تو بڑی واضح بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر کو اپنی لاٹھی ماریں. انظر بیاسا کل باہر, اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگائیں. فن فلک, سمندر پھٹ گیا. فکان کل و فرکن کا تود عظیم, ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح پانی کے ہر ٹکڑا جو ہے وہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. کیونکہ 12 قبائل تھے, مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے 12 راستے پیدا کر دیے اور سمندر پھٹ گیا اور اس میں 12 رستے بن گئے. اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ وہ خشک بھی ہو گئے, پانی پہاڑ بن کر کھڑا تھا, کناروں پہ پانی کے پہاڑ کھڑے تھے. اب یہاں بعض جو لوگ معجزات انبیاء کا انکار کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے, پانی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے, تو جب موسیٰ علیہ السلام گزرے تو اس وقت پانی کم ہو رہا تھا اور جب فرعونی آئے تو وہ پانی بڑھ رہا تھا تو وہ اس میں غرق ہو گئے. لیکن قرآن کریم جوار بھاٹے کی بات نہیں کرتا, قرآن کریم واضح فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ پانی پر سمندر پر بحر پر عصا ماریے. وہ قلزم سمندر کی ایک شاخ ہے, دوسرا کنارے پھر خشکی ہے, تو پانی پھٹ کر پہاڑوں کی طرح الگ الگ ٹکڑوں میں کھڑا ہو گیا, راستے بن گئے. فکان کل فرقن کتود عظیم, اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی طرح کھڑا تھا. سمندر کی گہرائی ہے, پہاڑوں کی طرح گہری ہوتی ہے, تو الگ الگ ٹکڑے دیواریں بن کر پہاڑ بن کر پانی کھڑا ہو گیا. وازلفنا ثم الآخرین, فرعونیوں کو بھی ہم نے آنے دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ اسرائیلی تو پانی میں داخل ہو گئے, پیچھے سے فرعونی بھی قریب تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے انہیں روکا نہیں, انہیں بھی آنے دیا کہ آ جاؤ تم بھی داخل ہو جاؤ. یہ نکل رہے تھے, وہ پانی میں داخل ہو رہے تھے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو سب کو بچا لیا, نجات دے دی, سارے سمندر سے پار ہو گئے. جب یہ سمندر سے پار ہو گئے تھے تو عین سمندر کے دریا میں درمیان میں پہنچ چکے تھے فرعونی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, جب اسرائیلی پار ہو گئے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا, وہ پھر مل گیا. اب سمندر کا پانی تھا پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا, جب ملا تو جو آگے اندر سب کو ملیا میٹ کر دیا. اب سپیڑوں نے انہیں اٹھا اٹھا کر پٹکا اور سارے تباہ و برباد ہو گئے. ثم اغرقنا الآخرین, اور دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا, تباہ و برباد ہو گئے. وہ ایک لمحے میں, آنے واحد میں ایک عظیم سلطنت کا خود مختار فرما روا اور اپنے آپ کو خدا کہلانے والا اور اپنے آپ کو سجدے کروانے والا اور خزانوں اور دولت اور لو لشکر کا مالک آنے واحد میں فنا کی گھاٹ اتر گیا. اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اسے صرف دنیا کی تباہی نہیں تھی, دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, غرق ہوئے سمندر میں اور آگ میں پہنچ گئے. ڈوبے تو پانی میں تھے لیکن برزخ میں آگ میں پہنچ گئے. اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے نار یورزون علیہا غدوا وعشیا, صبح شام ان پر تازی آگ بھیجی جاتی. اب کچھ لوگوں کو اس عید میں برزخ کے عذاب و ثواب سے بھی انکار کی عادت ہو گئی ہے, حالانکہ برزخ کا عذاب و ثواب بھی ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار صحیح نہیں ہے, ضروریات دین کا انکار ہے. اب فرعون کی لاش بعد میں برآمد ہوئی, پھر تب سے قاہرہ کے عجائب گھر میں آج تک بھی پڑی ہے, ایک شیشے کے تابوت میں رکھی ہے. بظاہر ظاہری آنکھوں سے دیکھنے سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا, نہ صرف فرعون پر, اس کے سارے لشکر پر, جتنے لوگ اس کے ساتھ غرق ہوئے تھے سب کے سب پر صبح شام تازی آگ بھیجی جاتی ہے. تو انکار کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری ان ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتا, تو بھائی ظاہری آنکھوں سے تو آخرت نظر نہیں آتی. جب کوئی آخرت میں داخل ہوتا ہے تو پھر اسے وہاں پتہ چلتا ہے. یہاں سے آپ کو دنیا کا کوئی یہاں سے دیوار سے باہر آپ ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا تو آخرت کہاں سے نظر آئے گی؟ جب کوئی برزخ میں داخل ہوتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید، آج تمہاری آنکھوں سے ہم نے پردے اٹھا دیے ہیں اور تمہاری نگاہ فولادی ہو گئی، اب دیکھو جو دیکھنا چاہتی. پھر وہاں سب کچھ نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نظر بھی آئے تو جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم ان کی حقیقت بھی نہیں جان سکتے، ہمیں ان کا ظاہر نظر آتا ہے، حقیقت نہیں ہم جان سکتے. پھر کبھی ظاہر میں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بیل کھڑا ہے، پھر ذرا قریب جاتے ہیں نہیں نہیں بیل تو نہیں، اس سے کوئی چھوٹا جانور ہے، کوئی گدھا ہوگا، اور قریب جاتے ہیں تو وہ جاڑی نکلتی. اس عالم میں ہمارے دیکھنے کا تو یہ حال ہے. لہذا سارا مدار ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول پر اعتبار کا. ایک رواج ہو گیا ہے، لوگ بڑی آسانی سے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی ہاں کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں عذاب ہوگا ثواب ہوگا، پر کس نے دیکھا ہے؟ کوئی دیکھ کر آیا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے. شب معراج آپ نے جنت کا بھی ملاحظہ فرمایا ہے اور دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا ہے. برزخ کے حالات جو آپ نے معراج شریف کی حدیثوں میں ارشاد فرمائے ہیں، ایک ایک گناہ کی سزا اور جزا کا انداز ان میں آپ نے فرما دیا، آپ دیکھ کر آئے ہیں ایک بات. اور اگر آپ معراج پر تشریف نہ لے جاتے، دیکھ کر نہ آتے، تو قرآن نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ دیکھنے سے زیادہ یقینی ہے. تو ایسا کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ معجزات کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ بدنصیبی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق میں کمزوری ہے. جب ایک طرف سے تعلق کمزور ہوتا ہے، روشنی سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو اندھیرے کی طرف جاتا ہے. تو یہ بدبختی ہے، بدنصیبی ہے لوگوں کی جو یہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. چنانچہ نبی کی مخالفت جب کی فرعون اور اس کی قوم نے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے بڑے آرام سے انہیں ان کے خوبصورت محلوں سے، خزانوں سے، باغات سے اور چشموں سے اور آباد جگہوں سے اور آبادیوں اور شہروں سے نکالا، اور آنے واحد میں غرق آب کر دیا، سمندر کی غذا بن گئے. ان فی ذلک لآیات، اس واقعہ میں بہت بڑی نشانی، بہت بڑی دلیل ہے عظمت الہی کی بھی، صداقت پیغمبر کی، اور اس بات کی بھی بڑی دلیل ہے کہ بچے گا وہی جو دامان رسالت تھا. میں وما کان اکثرهم مؤمنین، اس لیے کہ یہ ایسا گروہ تھا جن کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، ایمان سے دور تھے، اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے، یہ محرومی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے، محرومی تباہی کا سبب بن جاتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا پروردگار غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ ہر ایک کو پیدا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے، اسے پالتا پوستا روزی عطا فرماتا ہے، سورج کی روشنی اور ہوا کی روش کوئی تمیز نہیں کرتی، تمام مخلوقات کو فیض پہنچا رہی ہے، شجر و حجر اور نبادات سے لے کر ہر طرح کے حیوانات، چرند پرند اور انسان، ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ اس کی رحمت عامہ ہے. لیکن وہ غالب ہے. جب اس کے نبی کی مخالفت کی جائے گی تو کوئی بڑی سے بڑی دنیاوی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چونٹی کی طرح مسلی جائے گی. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے، سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے. مولانا رومی نے کہا تھا کہ نفس مارا کم تر از فرعون نیست، نفس مارا کم تر از فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست. وہ فرماتے ہیں کہ نفس تو ہمارا بھی فرعون سے کم نہیں ہے. سرکشی میں اس کے پاس طاقت تھی، اس نے اس کا مظاہرہ کیا، اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. جتنی جس کے پاس طاقت آتی ہے، سوائے اس کے کہ کسی کو اللہ بچا لے، اتنا چھوٹا موٹا فرعون وہ بن جاتا ہے. جتنی کسی کے پاس وسائل ہوتے ہیں، دولت ہوتی ہے، جتنا عہدہ آ جاتا ہے، اتنی اکڑ اس میں بھی آ جاتی ہے. تو فرماتے ہیں اللہ اگر عظمت دے، دولت دے، عہدہ دے، حکومت دے، اختیار دے، تو اس کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر فرعون کی طرح اکڑنا نہیں چاہیے. پھر ہر عہدہ اور ہر اختیار اپنے حقوق بھی رکھتا ہے اور فرائض بھی رکھتا ہے. حقوق اپنے ہر بندہ اگر چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن فرائض سے جان نہیں چھڑا سکتا، فرائض اسے ادا کرنا ہوتا ہے. تو فرمایا ان ربک لہو العزیز الرحیم، آپ کا پروردگار، سبحان اللہ. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے بڑی لطیف بات کی قرآن کریم نے، ان ربک، آپ کا پروردگار. بھئی رب تو وہ سارے عالم کا ہے، رب العالمین ہے، تو پھر خاص آپ کا کیا ہو گیا؟ فرمایا رب العالمین ہے تو وہ عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے. جو آپ کا دامن تھامے گا اسے اس کی رحمت تھام لے گی، جو آپ کی اطاعت سے نکلے گا وہ سن لے، وہ غالب بھی ہے، وہ اس سے انتقام لے گا، وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکے گا. ان ربک لہو العزیز الرحیم، آپ کا پروردگار. یہ پروردگار عالم ہے. فرمایا لیکن اس کی رحمت سے رشتہ تب جڑے گا جب آپ کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا، ورنہ وہ رب تو ہے، وہ عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے. وہی ہے جو سبزے کو حیات دیتا ہے، اور وہی ہے جو اسے خاک بنا کر اڑا دیتا ہے، وہی ہے جو چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، اور وہی ہے جو انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے. سو اگر رحمت رب العالمین چاہیے تو پھر دامن رحمت للعالمین تھامنا ہوگا. بن ربک لہو، یقیناً آپ کا پروردگار غالب بھی ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ ان کو اہل عرب کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے. مشرقین عرب کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اس لیے ہم نجات یافتہ قوم ہیں، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ دین ابراہیمی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تم نام ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہو، دعویٰ ان کے نام کا کرتے ہو، کام سارے تمہارے مشرکانہ ہیں، بتوں کو پوجتے ہو اور غیر اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتے ہو. تو فرمایا انہیں پڑھ دیجئے، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو آپ پر نازل ہوا ہے، کہ ان کی تو ابتدا ہی یہ تھی کہ بچپن میں ہی والد سے ہی کہنے لگے، اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون. انہوں نے تو شروع ہی اپنے گھر سے کیا، اور اپنے والد سے فرمایا، اور پھر اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، کس چیز کی پوجا کرتے ہو تم، کس کی عبادت کرتے ہو؟ اور ما غیر جاندار کے لیے آتا ہے، پتھر کے بتوں کی جن میں خود جان نہیں ہے، جن میں کوئی اپنا گرمی سردی کا احساس نہیں ہے، نیکی بدی کا شعور نہیں ہے، جنہیں خود اپنی ذات کی خبر نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو. مات کا اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. قالوا نعبد اصناما، وہ کہنے لگے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فنزلوا لها عاکفین، اور ہم ان کی عبادت پر ان کے سامنے جھکنے پر قائم ہیں، ہم اپنی مذہب پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم اپنے مضبوطی سے اس پر جمے ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ یہ بے جان پتھر ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تمہاری بات سننے کی، وہ تو تمہاری بات سے ہی بے خبر ہیں، تمہارے سجدوں سے بے خبر ہیں، تمہاری دعائیں جو مانگتے ہو ان سے بے خبر ہیں، جو ان کا نام لے کر وہ اس سے بے خبر، انہیں تو پتے پتھر کو کیا خبر ہے تم کیا کر رہے ہو، کہاں ٹکرے مار رہے ہو. او ينفعونكم ما يضرون، یا تم ان کی پوجا کرتے ہو تو تمہارے کوئی کام سوار دیتے ہیں، یا اگر پوجا چھوڑ دو تو تمہارا کچھ بگاڑ لیں گے. یار نہ وہ سوار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے، جن کو تیشے سے تم تراشتے اور وہ سی نہیں کر سکتے، ایک کو تراش کر تم بت خانے کی فرش پہ لگا دیتے ہو، ایک کو تراش کر اس سے دیوار بنا، ایک کو تراش کر تم حاجت روا بنا لیتے ہو، کیا تماشا ہے؟ نہ وہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، نہ تم ان کی پوجا کرتے رہو تمہارا کوئی سوار سکتے ہیں، اور اگر پوجا چھوڑ دو تو تمہارا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اب ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، ان باتوں کا تو کوئی جواب بھی نہیں تھا، اب یہ تو عقلاً بھی باتیں درست تھیں اور ایک دلیل کی حیثیت رکھتی تھی، اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل تو تھی. کہنے لگے ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے اور ایسا ہی ہم بھی کر رہے ہیں. بھئی یہ کون سی دلیل ہے؟ اگر باپ دادا خدا نہ خواستہ گمراہ تھے تو تمہیں گمراہ ہی ہونا ہے. ہم محسوس نہیں کرتے یا محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، ورنہ یہ چیزیں ہم میں بھی آ گئی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے رواج، ہماری رسومات، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے مرنے تک کی رسومات خاندانی رسومات میں ڈھل گئی ہیں اور شرعی قواعد ہمیں بھول گئے. ایسا ضرور کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، میرے خاندان کی یہ روایت ہے. یہ تو خلاف شریعت ہے، ہوگی، لیکن ہم خاندانی روایتیں تو نہیں چھوڑ سکتے. کیا ایسا ہی نہیں ہو رہا سارے معاشرے میں؟ تو ان چیزوں پر تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے. اچھی بات ہے شادی کریں، دعوت کریں لوگوں کی، اپنی حیثیت کے مطابق کریں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، لیکن غیر شرعی طریقے سے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، باپ دادا کے رواج کے لیے نہیں، سنت کا اتباع کرتے ہوئے جتنی فراخی آپ کو اللہ نے دی ہے ضرور کریں. خوشیاں منانے پر کوئی اسلام پابندی نہیں لگاتا، لیکن ان کی حدود و قیود ہیں، خوشیاں منانے کے لیے بھی بندہ بے لگام نہیں ہو جاتا. شرعی حدود کے اندر رہے، اچھے کام پر خوشی منائے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں تو وہی باپ دادوں والی رسومات آ گئی ہیں نا، ہر خاندان کی اپنی اپنی ہے، وہ اس کا اتباع ضروری سمجھتا ہے، ورنہ کہتا ہے چھوڑ دی تو ناک کٹ جائے گی. شریعت کو چھوڑ دو تو ناک اتنی مضبوط ہے نہیں کٹتی، رواج کو چھوڑ دو تو کٹ جاتی ہے، عجیب ناک ہے بھائی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم بظاہر چھوٹی سمجھتے ہیں، یہ دامان نبوت سے دور کر دیتی. آپ کا کوئی ملازم ہو، آپ کے ساتھ کام کرتا ہو، روز دن بھر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا ہو، تو آپ کتنے دن ساتھ رکھے؟ چھوٹی غلطی بھی غلطی ہوتی ہے، اور جب چھوٹیاں جڑتی ہیں تو انہیں سے بڑی بن جاتی ہیں. وہ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جی میں کبیرہ گناہوں سے تو بالکل بچتا ہوں، اب صغیرہ کی کیا ہے، چھوٹے چھوٹے تو ہیں. تو انہوں نے فرمایا کشتی میں اگر کنکر بھی پھینکنا شروع کر دو نا، تو ایک دن اتنا وزن ہو جائے گا کہ وہ اسے لے ڈوبے گا. چھوٹا گناہ بھی ہے تو گناہ نا، چھوٹے چھوٹے بھی جمع ہو کر بہت بڑا وزن بن جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جی یہ چھوٹی چھوٹی بات، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارا نبی کریم کے ساتھ کتنا تعلق ہے. جب ہم رسومات کو ضروری سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک اتباع سنت سے رسومات کا اتباع زیادہ اہم ہے، اور یہ پھر چھوٹا جرم نہیں رہتا، یہ بڑا جرم بن جاتا ہے. پھر نیکی کی توفیق سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بندہ آگے گمراہی میں آگے سے آگے آگے سے آگے چلا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں، ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، ہم نے باپ دادا کے رسم کو اپنا رکھا ہے، اب اسے چھوڑ دیں تو ناک کٹوا بیٹھے ہیں، ہم تو اسی پر جمے ہوئے ہیں. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فإنه أدب لي إلا رب العالمين. انہوں نے فرمایا دیکھو اسلام کی بڑی خوبصورت تعریف یہاں آ گئی. اسلام کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کی رسالت، اور ضروریات دین کا اقرار، لیکن اس کے ساتھ کفر و شرک اور برائی کا انکار ضروری ہے. صرف اقرار نہیں چاہیے، انکار مقدم ہے. لا الہ الا اللہ، لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، کوئی بھی معبود نہیں، کس سے ہی ختم ہو گیا. اب لا الہ پہ رک جائیں تو یہ خود کفر ہو جاتا ہے کہ سب کی تمام کی نفی ہو گئی، گویا اللہ کی ذات کی بھی نفی ہو، کوئی معبود ہے ہی نہیں. جب لوح دل صاف ہو جائے تو اب اس پر لکھو الا اللہ، صرف اللہ معبود ہے. اگر یہ کہا جائے گا اور بھی چھوٹے موٹے ہیں لیکن اللہ سب سے بڑا معبود ہے، تو اسلام نہیں، پھر بھی کفر ہی رہے گا، شرک آئے گا، اس میں شراکت آئے گی، تھوڑی سی ہے تو شراکت، ساجداری تو بن گئی تھوڑی سی، پائی کا حصے دار بھی، حصے دار تو ہوتا ہے، شریک تو ہوتا ہے. تو اسلام نے لا جو نافیہ ہے، نفی کرنے والا ہے، اس کو مقدم رکھا ہے. لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو یہ جو تم ہو، تمہارا قومی مزاج ہے، تمہاری رسومات ہیں، اور تمہارے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب میرے دشمن ہیں، میری ان سب کے ساتھ دشمنی ہے، میں ان کا دشمن ہوں، یہ میرے دشمن ہیں. گویا توحید کا ماننا یہ ہے کہ شرک کا انکار کیا جائے، صرف اقرار کافی نہیں ہے، اسلام کا اقرار ہی کافی نہیں ہے، کفر کا انکار بھی ضروری ہے. یہ جو بین المذاہب ہم آنگی ہے یہ نہیں چلتی، یہ جو بین المذاہب ہم آنگی بنائی جا رہی ہے، پتہ ہے اس کا اصل کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ جی مسلمان اللہ کہتا ہے، ہندو رام کہتا ہے، عیسائی جیسس کہتا ہے، یہودی موسیس کہتا ہے، تو اس حوالے سے سارے بالآخر اللہ ہی کو پوجتے ہیں، کوئی اس طرح سے کوئی اس طرح سے، تو مذاہب میں ہم آنگی ہونی چاہیے. یہ کفر اسلام سب برابر ہے، یہ ممکن نہیں ہے. رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے, آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے, گرمی اور سردی یکجا نہیں ہوتی, یہ چیزیں مختلف ہیں. اسلام اور کفر یکجا نہیں ہو سکتا. ہاں آپ یہ ضرور کریں کہ ہر کافر کے بھی انسانی حق ہیں, اسے انسانی حقوق سے محروم نہ کیا جائے, اس کے ساتھ ناروا ظلم نہ کیا جائے, زیادتی نہ کی جائے, اس کا مال نہ لوٹا جائے, اس کی عزت نہ لوٹی جائے, اسے سہولتیں دی جائیں, بیمار ہو تو علاج کی, ملازمت کی, روزگار کی, اس کے بچوں کی تربیت کی, سکول کی, تعلیم کی, علاج معالجے کی, یہ ساری ضرورتیں ریاست اسلامی کا حق ہے اسے دے. مسلمان کا حق ہے کہ اپنے کافر پڑوسی کی بھی عزت و آبرو اور ناموس کا لحاظ کرے اور اس کا احترام کرے, اس سے زیادتی نہ کرے. لیکن دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اسلام اسلام ہے اور کفر کفر ہے. کفر اور اسلام میں ہم آہنگی نہیں ہو سکتی. کافر کے بحثیت کافر بھی اپنے انسانی حقوق اس کے بحال ہیں. سو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں توحید باری بیان کرنے سے پہلے ان کے شرک کا ایک انکار کیا. یہی کلمہ اسلام بھی ہے, لا الہ الا اللہ. تو فرمایا کالا رائے تم بھلا تم دیکھتے ہو, غور کرو, جن کی تم پوجا کرتے ہو تم بھی, تمہارے باپ دادا متقدمین بھی, یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. میرا تعلق اس ہستی سے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے, میں اسے معبود مانتا ہوں جو معبود حقیقی ہے, اور یہ سب ان کے ساتھ میری دشمنی ہے, میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ان کے ساتھ دشمنی ہے, میں ان کے خلاف ہوں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ رب العالمین وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین, وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. والذی ہو یطعمنی ویسقین, اور وہی ہے جو مجھے روزی دیتا ہے, کھانا پینا رزق عطا کرتا ہے, جس نے پیدا کیا ہے وہی میرا رب ہے, وہی کائنات کا رب ہے. بتوں کی طرف سے مجھے کوئی نفع نہیں ملتا, نہ مجھے بتوں سے, متوں کے ساتھ میری تو دشمنی ہے. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا عطا کرتا ہے. صحت بیماری کا مالک بھی وہ ہے, پیدا کرنے اور مارنا بھی اس کے اختیار میں ہے. روزی رزق عہدہ درجہ یہ سارے نعمتیں اس کے اختیار میں ہیں. والذی یمیتنی ثم یحیین, اور وہی قادر ہے جو مجھے موت بھی دے گا, مجھے اس دنیا سے جانا بھی ہے, یہاں ہمیشہ نہیں رہنا, وہ پھر مجھے زندگی بھی بخشے گا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, پیدا کر کے پال رہا ہے, ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, پھر مر کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے, وہاں زندہ ہو کر پھر جواب دینا ہے. والذی اطمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور وہی ہستی ہے جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں حساب کتاب کے دن معاف فرما دے گا. انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, نبیوں سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا, لیکن عظمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معمولی سی جو بھول چوک ہو جاتی ہے, جو گناہ میں داخل نہیں ہوتی, اسے بھی خطا کر کے فرما رہے ہیں کہ میری خطائیں وہ معاف فرمائے گا. یہ نوید ہے خطا کاروں کے لیے کہ کوئی بڑی خطا بھی اس کی بارگاہ میں بڑی نہیں ہے. اگر وہ رحم فرما دے, نبی علیہ السلام کا دامن تھام لو, رحمت للعالمین کے زیر سایہ آ جاؤ, اللہ کی رحمت پالو, تو خطائیں بخشی جا سکتی ہیں. وہ غفور الرحیم ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری تمام خطائیں حساب کتاب کے دن معاف فرما دے گا. رب حب لی حکما, اے میرے پروردگار مجھے حکم عطا کر. رب حب لی حکما, امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اکثر علماء نے یہاں حکم سے حکمت دانش علم مراد لیا ہے. امام رازی فرماتے ہیں کہ علم و دانش اور حکمت تو نبی کو جب نبوت عطا ہوئی تو سب کچھ عطا ہو گیا, تو حکمہ سے مراد یہ ہے کہ مجھے طاقت عطا کر, قوت نافذہ عطا کر کہ میں تیرے احکام کو نافذ کر سکوں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, مجھے اپنی طرف سے طاقت عطا کر جس میں تیری مدد شامل حال ہو, وہ طاقت کہ میں تیرے دین کو نافذ کر سکوں. تو اگر کوئی سیاسی رتبہ پانا چاہتا ہے یا فوجی عہدہ پانا چاہتا ہے یا اور کوئی سول سروس میں آگے جانا چاہتا ہے اس نیت سے کہ مجھے جتنا اختیار ملے گا جو میرے بس میں ہوگا اتنا میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کروں گا, اتنی میں شریعت نافذ کروں گا, تو یہ مسنون ہے, یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ اقتدار کا اصول یکسر برا نہیں ہے. برائی کرنا اقتدار حاصل کر کے اور برائی کے لیے اقتدار کو حاصل کرنا یہ برا ہے. جیسے آج کل ہماری سیاست میں چل رہا ہے جی, سینٹ کا انتخاب ہو رہا ہے, دو دو کروڑ سے بیس بیس اور چالیس چالیس کروڑ بھی بعض اوقات سنا گیا کہ ووٹوں کی قیمت لگی مجھے دے دو چالیس کروڑ, جو چالیس کروڑ یا بیس کروڑ یا دو کروڑ بھی دے گا ایک ووٹ کا تو اسے کتنے ووٹ چاہیے ہوں گے, وہ کتنے کروڑ بنے گے, اتنے خرچ کرے گا, تو پھر جب وہ سینٹ میں آئے گا تو وہ اپنا خرچہ پورا کر کے پھر دیکھے گا کہ چھ سالوں میں مزید کتنا کما سکتا ہوں, ملک کی خدمت کیا کرے گا, حلال حرام وہ کہاں دیکھے گا جب پہلے پیسے حرام پہ خرچ کر رہا ہے, تو پھر مزید حرام سے ہی اسے پورا کرے گا. یہ منع ہے, اقتدار کا حصول ان طریقوں سے منع ہے اور ان کاموں کے لیے منع ہے. جائز وسائل سے زیادہ تعلیم حاصل کر کے, مقابلے کے امتحان دے کر, اپنی قابلیت ظاہر کر کے, آرمی میں ہے تو اپنی قابلیت جس شعبے میں ہے اس کی ٹیکنالوجی کو سیکھ کر آگے آئے, اور جہاں تک اس کا دائرہ اختیار ہو اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کروں گا, جو میرے ماتحت آئیں گے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھوں گا, تو یہ تو سنت انبیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی, رب حبلی حکم, اللہ مجھے حکم عطا کر, مجھے طاقت عطا, قوت نافذہ عطا کر, وجعلنی والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے, اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل رکھنا, دار دنیا میں بھی برزخ میں بھی آخرت میں بھی مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا. اب اگر شہر کا شہر ہی بدکار ہو جائے, قوم کی قوم ہی بگڑ جائے, تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا کیا ہوگا؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا کہ وہ خود نیکی پر قائم رہے. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی اکثریت ایسا کرتی ہے, نہیں, ہر بندہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, لیکن اللہ کا بندہ وہ کرتا ہے جو اللہ اللہ کا رسول چاہتا ہے. اکیلا بھی رہ جائے تو وہ اکیلا نہیں ہے, جب اتباع رسالت کرے گا تو وہ حضور کے خادموں میں شامل ہوگا, وہ اکیلا نہیں ہے, وہ نیکوں کے ساتھ ہوگا. نیکی پہ قائم رہنے والا نیکوں کے ساتھ ہوگا, یہاں بھی برزخ میں بھی آخرت میں بھی. وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, سبحان اللہ, اے میرے پروردگار میرا سچا ذکر آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی جاری رکھیے. انہوں نے یہ بھی دعا کی, اللہ کی جو میں کھری کھری باتیں کر رہا ہوں, جو میں سچ بیان کر رہا ہوں, جو میں تیرے دین کی حقانیت بیان کر رہا ہوں, اس کے ساتھ اس ذکر کو میرے نام کے ساتھ قائم رکھنا. تو آج بھی آپ پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید, یہ دعا بھی آپ نے فرمائی تھی. کہ اللہ میری ان کھری باتوں کو اور میرے نام کو بھی ساتھ قائم رکھنا، پیچھے بھی میرا ذکر جاری رکھنا، وجعلنی من ورثت جنت النعیم، اور مجھے اپنی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. اللہ مجھے جنت، جو تیری نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے، اس کے وارثوں میں سے بنا دے، اس کے مالکوں میں وراثت کی طرح. یعنی جنت مزدوری سے یا محنت سے نہیں ملتی، اس طرح عطا ہوتی ہے جیسے وراثت بغیر مشقت کے عطا ہو جاتی ہے، جنت اس طرح ملتی ہے. اب جنت بھی اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے، تو جنت کی طلب اللہ کا اولی العزم رسول کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جنت فی ذاتی ہی مقصد نہیں ہے، جنت دلیل ہے اللہ کی رضا مندی کی. جنت ان کو ملے گی جن پر اللہ کریم راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. اس لیے جنت طلب کی جاتی ہے کہ یہ دلیل ہے اللہ کی رضا مندی کی. تو فرمایا اللہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا. جنت اس طرح ملتی ہے، وراثت مفت میں ملتی ہے، انہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، والد گزر گئے، جو ان کے پاس تھا وہ وراثت میں آ گیا. فرمایا جنت مفت میں ملتی ہے، یہ جو دنیا میں تم چند سجدے دیتے ہو، یہ جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. تمہاری عبادتیں یا تمہاری محنتیں اس کی قیمت نہیں بن سکتی، وہ بہت زیادہ قیمتی ہے تمہارا سرمایہ نہ ہونے کے بعد. تم نے تو جو نعمتیں پہلے لے لی ہیں، وجود پہلے لے لیا، رزق پہلے لے لیا، صحت پہلے لے لی، اولاد پہلے لے لی، بے شمار نعمتیں لے لی ہیں، تم تو ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، جنت کی کیا کرو گے؟ جنت تو تمہیں جس طرح وراثت ملتی ہے مفت میں ملنی ہے. وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور پھر والد کے لیے دعا فرمائی، میرے باپ کو بھی بخش دے رب العالمین، وہ بیچارہ بھٹکا ہوا تھا راہ سے. اس کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوا کہ کسی ایسے شخص کے لیے جو کفر پر مرا ہو دعا نہ کی جائے. انہوں نے قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں انہ لعفوٌ حلیم، وہ بڑے درد دل رکھنے والے اور بہت نرم مزاج تھے ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے دعا کی، لیکن جب انہیں ارشاد ہوا کہ آپ کسی ایسے کے لیے دعا نہیں کر سکتے جو آپ پر ایمان نہیں لایا، تو انہوں نے علاجگی اختیار کر لی. اور کفر ایسی مصیبت ہے کہ کفر پر مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے تو آخرت میں اس کی شفاعت کون کرے گا؟ اور ایمان وہ نعمت ہے کہ بچ جائے تو لاکھوں دعائیں ملتی ہیں، شفاعت ہو سکتی ہے، اللہ کی مغفرت ملتی ہے. وہ کریم خود ہی معاف کر دے، وہ کریم کسی شفاعت پہ معاف کر دے، وہ کریم کسی دعا سے معاف کر دے، تو امید کی جا سکتی ہے. لیکن کفر ایسی مصیبت ہے کہ وہ ہر نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، بندہ ساری زندگی ایک ہی مصیبت میں پھنسا رہتا ہے، جی یہاں میری بدنامی ہوگی، یہاں یہ میرے خاندان کا معیار ہے، یہ ہوگا. وہ دعا فرما رہے ہیں اللہ جس دن دوبارہ زندہ کرے گا اس دن مجھے رسوا نہ کر، مجھے غمزدہ نہ کرنا، اس دن مجھے دکھی نہ کرنا، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. عزت وہ ہے جو عند اللہ ملتی ہے. اللہ کے نزدیک رسوا اور لوگ اسے بڑا سمجھتے رہے تو کیا ہوگا؟ لمبے لمبے سجدے کرتا رہے اور حلیے بناتا رہے کہ لوگ مجھے بہت پارسا سمجھیں، عند اللہ بات کچھ نہ ہو تو لوگوں کے سمجھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا جب مر کر بھی زندہ ہوں گے، دوبارہ تیری بارگاہ میں آئیں گے، اس دن کی رسوائی سے مجھے بچانا، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد. یوم لا ينفع مال ولا بنون، دنیا میں طاقتیں دو ہی ہیں، یا مال پاس ہو طاقت ہوتی ہے، یا اولاد بازو بنتی ہے. لیکن فرمایا وہاں کوئی کسی کا یہ بڑی اس کے پاس ساتھ بڑے لوگ بڑی قوم قبیلہ ہے وہ بھی کوئی حیثیت نہیں اس کے پاس بڑی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہاں قیمت ہوگی الا من اتى الله بقلب سلیم وہاں صرف ایک بات کی قیمت ہوگی جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین
اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے